एक सियासी जायजा। ۱۹۴۷ سے پہلے ہندوستان میں مسلم قائدین نے جو تحریکیں چلائیں وہ وسیع تر تقسیم میں دو تھیں، ایک کو عام فہم زبان میں اتحاد ہند کی تحریک اور دوسری کو تقسیم ہند کی تحریک کہہ سکتے ہیں۔ بظاہر یہ دونوں تحریکیں ایک دوسرے سے مختلف تھیں، مگر تجربہ بتاتا ہے کہ دونوں کے اندر ایک مشترک خامی موجود تھی، اور وہ تھی حقیقی حالات کا گہرائی کے ساتھ مطالعہ نہ کرنا۔ جن قائدین نے اتحاد ہند کی تحریک چلائی وہ سارے معاملے کو انگریز اور ہندوستانی کا مسئلہ سمجھتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ سارے مسئلے کی جڑ انگریز ہے، ہندو اور مسلمان دونوں ایک جان دو قالب ہیں، ان کے درمیان جھگڑے کا کوئی امکان ہی نہیں۔ یہ صرف انگریز ہیں جنہوں نے ایک کو دو میں بانٹ کر لڑا رکھا ہے۔ اسی تصور کو اقبال احمد سہیل نے 1947 سے پہلے ان الفاظ میں نظم کیا تھا۔ یوں شیشہ و ساغر ٹکرائیں، منہ دیکھتے میکش رہ جائیں، اس فن کو جہاں میں اور کوئی جز ساقی دانا کیا جانے۔ یہ اصل صورتحال کا نہایت سرسری اندازہ تھا۔ بیسویں صدی کے آغاز ہی میں مختلف اسباب سے برادران وطن میں ہندو انتہا پسندی کی تحریک شروع ہو گئی تھی، جو دن بدن طاقتور ہوتی چلی گئی۔ 1947 سے پہلے یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ انگریزوں کے چلے جانے کے بعد یقینی طور پر مسلمانوں کو ایک شدید تر خطرہ پیش آئے گا، یہ ہندو قوم پرستی یا ہندو انتہا پسندی کا خطرہ تھا۔ مگر اتحاد پسند مسلم قائدین نے اس خطرے کے مقابلے کے لیے کوئی تیاری نہیں کی، حتیٰ کہ انہوں نے یہ بھی نہیں کیا کہ مسلمانوں کو پیشگی طور پر اس خطرے سے آگاہ کر دیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 1947 کے بعد جب مسلمانوں کو یہ خطرہ پیش آیا تو وہ صرف احتجاج یا منفی رد عمل کے درجے میں اپنی کاروائیاں کرتے رہے۔ انہوں نے اس خطرے کے مقابلے میں نہ تو کوئی گہری منصوبہ بندی کی اور نہ اس کے مقابلے میں وہ کوئی حقیقی عملی تدبیر کر سکے۔ ہندوستان میں سماجی اتحاد کے لیے سیکولر فارمولا استعمال کرنا تھا، مگر اصل صورتحال یہ تھی کہ یہاں مختلف مذہبی گروہ موجود تھے اور ہر گروہ کے لیڈروں نے ان کے اندر پرشور طور پر یہ مزاج بنایا تھا کہ میں ہندو ہوں، میں مسلمان ہوں، میں سکھ ہوں، میں عیسائی ہوں وغیرہ۔ اس طرح یہاں کا مذہبی طبقہ شدت کی حد تک اس احساس میں مبتلا تھا کہ ہم ایک الگ مذہبی گروہ ہیں اور یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی علیحدہ شناخت یعنی آئیڈینٹیٹی کو سختی کے ساتھ قائم رکھیں۔ اس طرح کے سماج میں سیکولرزم کا اتحادی فارمولا کامیاب نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کی کامیابی کی لازمی شرط یہ تھی کہ یا تو لوگوں کے اندر گروہی تفریق کے مزاج کو ختم کیا جائے، یا ان کے اندر یہ ذہن بنایا جائے کہ اپنی علیحدہ مذہبی حیثیت کو باقی رکھتے ہوئے انہیں دوسروں کو بھی پورا احترام کرنا چاہیے، مگر ذہنی اور فکری تربیت کا یہ کام انجام نہیں دیا گیا۔ صرف نعروں اور تقریروں کے ذریعے یہ امید کر لی گئی کہ لوگوں کے درمیان سیکولر اتحاد قائم ہو جائے گا، حقیقی حالات کے اعتبار سے یہ ناممکن تھا، اس لیے وہ حاصل بھی نہ ہو سکا۔ یہی معاملہ نئے مسلم ملک یعنی پاکستان میں ایک اور شکل میں پیش آیا۔ جس خطے میں پاکستان بنا وہاں مختلف بنیادوں پر زبردست گروہی احساسات موجود تھے۔ یہاں کے لوگ انہی احساسات میں جی رہے تھے۔ میں بنگالی ہوں، میں پنجابی ہوں، میں سندھی ہوں، میں بلوچی ہوں، میں سنی ہوں، میں شیعہ ہوں وغیرہ۔ ان تفریقی احساسات کو ختم کرنے یا ان کو غیر مؤثر بنانے کی کوئی کوشش نہیں کی گئی۔ البتہ یہ کوشش کی گئی کہ نعروں اور تقریروں کی دھوم کے ذریعے اسلام کو پورے ملک کے لیے اتحاد کی اساس بنا دیا جائے۔ عالم اسباب میں ایسا ہونا ممکن نہ تھا، اس لیے وہ کامیاب بھی نہیں ہوا۔ اسلام بلا شبہ انسانوں کو متحد کرنے کی طاقت رکھتا ہے، مگر اسلام کی یہ کرامت اسی وقت ظاہر ہو سکتی ہے جبکہ لوگوں کے دلوں اور دماغوں میں اسلام کو پوری طرح اتار دیا جائے۔ خارجی نعروں اور اوپری تقریروں کے ذریعے یہ مقصد کبھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ جہاں تک تقسیم ہند کے حامی قائدین کا تعلق ہے، وہ بھی اسی طرح کے بھرم میں مبتلا رہے۔ انہوں نے سمجھا کہ سارا معاملہ ہندو قوم اور مسلم قوم کے باہمی اختلاف کا ہے، اور اس کا آسان حل یہ ہے کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان جغرافی تقسیم کر دی جائے۔ جب ہندو الگ ہوگا اور مسلمان الگ، تو اپنے آپ تمام جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ مگر یہ اصل صورتحال کا ایک غیر حقیقی اندازہ تھا۔ حقیقی حالات کے اعتبار سے اصل صورتحال یہ تھی کہ تقسیم کا نتیجہ صرف یہ نکلے کہ جو مسائل پہلے ہندو اور مسلمان کے درمیان تھے، وہ تقسیم کے بعد نئے مسلم ملک میں مسلم اور مسلم کے درمیان مزید اضافے کے ساتھ ابھر آئیں۔ 1947 کے بعد نئے مسلم ملک میں عملاً ایسا ہی پیش آیا۔ ہر وہ نزاع جس کا ذکر پہلے ہندو کی نسبت سے کیا جاتا تھا، وہ نئے مسلم ملک میں خود مسلمانوں کی نسبت سے بہت بڑے پیمانے پر پیدا ہو گئی۔ انیس سو سینتالیس سے پہلے کچھ ایسے دانشور موجود تھے جو دونوں گروہوں کو آنے والے خطرے سے ڈراتے تھے۔ اتحاد ہند کے قائدین کو ہندو انتہا پسندی کے خطرے سے، اور تقسیم ہند کے قائدین کو خود مسلمانوں کی نسل پسندی اور علاقہ پسندی کی ذہنیت سے۔ مگر دونوں گروہوں نے اس انتباہ کو نظر انداز کر دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ دونوں اس بھرم میں مبتلا تھے کہ ان کے پاس اتحاد کا ایسا فارمولا موجود ہے جو ہر افتراق کی کاٹ کے لیے کافی ہے۔ اتحاد پسند قائدین سمجھتے تھے کہ ان کے پاس سیکولرزم کا تیر بہدف فارمولا موجود ہے، اور سیکولرزم کے نظریے کے تحت ہندوستان میں ہندوؤں اور مسلمانوں کو ایک رشتے میں جوڑ کر متحد کر سکتے ہیں. دوسری طرف تقسیم ہند کے قائدین یہ سمجھتے تھے کہ ان کے پاس اسلام کا معیاری نظریہ ہے جو مختلف مسلم گروہوں کو ایک رشتے میں باندھنے کے لیے کافی ہے. مگر تجربات بتاتے ہیں کہ یہ دونوں ہی خوش فہمی بے بنیاد ثابت ہوئی. نہ ہندوستان میں سیکولرزم یہاں کے ہندوؤں اور مسلمانوں کو ایک رشتے میں متحد کر سکا، اور نہ پاکستان میں اسلام کے نعرے کا یہ فائدہ ہوا کہ وہاں کے مختلف مسلم گروہ باہم متحد ہو کر رہیں. اس تلخ انجام کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ نہیں ہے کہ سیکولرزم یا اسلام میں لوگوں کو متحد کرنے کی طاقت نہیں. سیکولرزم اور اسلام دونوں ہی کسی سماج میں اتحادی فورس بن سکتے ہیں، مگر وہ اتحادی طاقت اسی وقت بنیں گے جبکہ انہیں استعمال کیا جائے. ہندوستان اور پاکستان کے اعتبار سے یہ کہنا صحیح ہوگا کہ دونوں میں سے کسی نظریے کو صحیح طور پر استعمال نہیں کیا گیا. ہندوستان پاکستان دونوں ملکوں میں جو ہوا وہ یہ تھا کہ یہاں سیکولرزم کے نعرے لگائے گئے اور پاکستان میں اسلام کے نعرے، اور کسی نعرے کو سماجی اتحاد کے لیے استعمال کرنا صرف اس وقت ممکن تھا جبکہ وہاں لمبی مدت تک فکری تحریک کا کام کیا جائے، سماج کے افراد اس سے متاثر ہوں اور سماج میں پیش نظر منصوبے کے موافق ضروری ذہنی فضا تیار ہو جائے. یہ کام اس حد تک ہو کہ پورا سماج مطلوب اسکیم کو قبول کرنے کے لیے فکری اور مزاجی طور پر تیار ہو جائے. دوسرے لفظوں میں فطرت کے مطابق اصلاح کا اصول یہ ہے کہ پہلے ایجوکیشن، اس کے بعد اقدام. یہی کسی اصلاح کی صحیح ترتیب ہے. مگر انڈیا اور پاکستان میں جو ہوا وہ انگریزی مثل کے مطابق گاڑی کو گھوڑے کے آگے باندھنے کے ہم مانا تھا، اور جو لوگ اپنی گاڑی کو گھوڑے کے آگے باندھیں ان کی گاڑی اس عالم اسباب میں کبھی چلنے والی نہیں.